الشيطان اللعين الرجيم بسم الله لله رب العالمين بعد الخلائق أجمعين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا ونبينا وشفيعنا بالقاسم محمد وعلى محمد الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ما بعد فقال الله سبحانه تبارك وتعالى وهو أصدق الصادقين لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط ان مجالس کا موضوع جیسا کہ آپ کو معلوم ہے یہ ہے کہ اسلام ایک روایتی مذہب ہے یا ایک مشن ہے کل میں نے عرض کیا تھا کہ جہاں مشن ہوتا ہے وہاں مشن اسٹیٹمنٹ بھی ہوتا ہے اس آیہ کریمہ میں مشن اسٹیٹمنٹ بتایا جا رہا ہے اور وہ یہ ہے کہ جتنے بھی پیغمبر آئے رسول آئے کتابیں آئیں شریعتیں آئیں میزان ہم نے حق و باطل کے بنائی یہ سارا سسٹم ایک مشن کے تحت تھا اور وہ مشن یہ ہے کہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ دنیا میں سب مسلمان ہو جائیں لیکن مشن ہمارا یہ ہے کہ جو مسلمان نہ بھی ہو وہ بھی انصاف سے محروم نہ رہنے پائے اس لیے کہ یہ اللہ ہے واحد حی و قیوم و عادل کا بنایا ہوا دین ہے اے کاش تیرے دل میں اتر جائے میری بات ان مجلسوں کا مقصد ہے اب تو ہر ایک کسی کی مجلس بھی سن سکتا ہے میں پاکستان کے مسلمانوں کو دعوت دینا چاہتا ہوں کہ جیسے ہندوستان کے مسلمان آپسی اختلافات بھلا کر اب شیر و شکر ہو گئے اسی طرح سے آپ بھی ہو جائیے علماء کی بات مانیے اپنے فرقے کے علماء کی بات مانیے جو واقعی علماء ہیں ان کی بات مانیے ملاؤں کی بات مت مانیے یہ جاہل ہیں ان کا کام لڑانا ہے چاہے وہ کسی فرقے کے ملا ہوں ان کی بات مت مانی عربی زبان میں نہیں وہ کیا کہتے ہیں لا عربی زبان میں نہیں نو وہ کہتے ہیں لا وہ تو اس میں خود ہی لگا ہے مل لا ان کو مت سنو لا آخر میں خود ہی لگا ہوا ہے آپ دیکھیے سوالات تو میرے پاس بہت آ رہے ہیں میں آپ سے ایسی گزارش کروں گا کہ سوالات کریں آپ میں کوشش کروں گا لپیٹوں اپنی تقریر میں حالانکہ مجھے مشکل ہوتی ہے لیکن اگر کسی سوال کو میں کلیئر نہیں کر سکا تو آپ پلیز سوالات کے نیچے اپنا موبائل نمبر ضرور لکھ دیں تاکہ میں موبائل نمبر پر آپ کو اس کے بارے میں بتا دوں سارے سوالات کیسے میں اس مجلس میں ڈیل کر سکتا ہوں آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں ایک امبار ہے جو میرے جیبوں میں رکھا ہوا ہے سوالوں کا تو صحیح لکھا ہے انہوں نے غلط نہیں لکھا ہے کہ ہمارے یہاں جو کٹھ ملا ہیں انہوں نے ہمارے علاقے کے لوگوں کو یقین دلا دیا ہے کہ عاشور کے دن شیعہ ایک سنی بچے کو پکڑتے ہیں اس کو الٹا لٹکاتے ہیں استغفر اللہ رب یہ بات ہو اس عالم میں اس بیچارے کی گردن کاٹتے ہیں لٹکے لٹکے نیچے چاولوں کی تھیلی رکھ دیتے ہیں سینی اس کا خون اس میں ٹپکتا ہے اس کی وہ کھچڑی پکاتے ہیں اس پر وہ فاتحہ دیتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون ان لوگوں کو یہ خبر نہیں ہے کہ ان کو اللہ کے بارے میں بارگاہ میں جواب دہ ہونا پڑے گا میری مجلس میرے سنی بھائی غور سے سنیں، میرے بھائی ہیں، دیکھیے ہم تو فلسطین میں شیعہ نہیں ہیں، فلسطین میں شیعہ نہیں ہیں، جو بیچارے سب شہید ہو رہے ہیں سنی ہیں، لیکن ہم پروٹیسٹ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ ایران میں کتنا زبردست پروٹیسٹ ہوا آپ نے خود دیکھا، لبنان میں حزب اللہ والوں نے کتنا زبردست پروٹیسٹ کیا آپ نے خود دیکھا، آج لاہور میں کتنے ہزار شیعوں نے آپ کی حمایت میں پروٹیسٹ کیا کہ نہیں پروٹیسٹ کیا؟ تو ہماری طرف سے تو محبت کے ہاتھ پھیل رہے ہیں، آپ کی طرف سے بھی ہم کو جواب ملنا چاہیے. دیکھیے یہ جو بات کہی جا رہی ہے یہ بالکل بیس لیس نہیں ہے. میں نے ایک مجلس میں آج پڑھا اس بک کو، یہ بالکل بے بنیاد نہیں ہے. میں ملا نہیں ہوں، میں جو کہہ رہا ہوں اس کا ڈاکومنٹری پروف آپ کو دے سکتا ہوں، کتابوں کے حوالے سے میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں. عیسائیت مذہب اچھا ہے، عیسائی گڑبڑ ہیں. ہندو مت میں نے پڑھا ہے بھائی، اچھا ہے، ہندو گڑبڑ ہے. اسلام میں تو کوئی نقص ہے ہی نہیں، مسلمان گڑبڑ ہیں. لیکن ایک مذہب وہ ہے جس کو میں یہاں پر برسر عام کہہ رہا ہوں کہ ایک مذہب وہ ہے کہ جو مذہبی گڑبڑ ہے، اور وہ مذہب ہے یہودیت کا. یہودی گڑبڑ نہیں ہے، وہ تو جو ان کے مذہب نے کہا ہے وہی وہ کر رہے ہیں. دنیا میں کسی مذہب نے، ہندو مت نے یہ بات نہیں کہی، ہرگز نہیں کہی، عیسائیت نے یہ بات ہرگز نہیں کہی، بدھزم نے یہ بات ہرگز نہیں کہی جو تلمود میں لکھا ہوا ہے. وہ میں نے خود پڑھا، نیو یارک میں جب گیا تو میں نے کہا اپنے میزبان سے کہ بھائی تلمود لا دو یہاں کی لائبریری سے، میں دیکھوں تو کہ اس میں ہے کیا. اب وہ اتنی موٹی موٹی تین جلدیں ہیں، میں نے کہی تو میں پڑھ چکا، اتنی موٹی موٹی تین جلدیں ہیں، لیکن پھر بھی میں نے کہیں کہیں سے اس کو دیکھا. آپ کو میں قسم دیتا ہوں، آپ بتا دیں کس مذہب نے یہ بات کہی ہے جو اس میں لکھا ہوا تھا یہودیوں سے خطاب کرتے ہوئے کہ یو آر دا سلیکٹڈ نیشن آف یہوہ، دا ریسٹ آف دا کمیونٹیز آر آل جسٹ لائک گوٹس اینڈ کیٹل، دے ہیو نو رائٹس واٹ سو ایور. ارے یہ کس مذہب میں لکھا ہے بھائی؟ ہندوؤں میں کہاں لکھا ہے یہ؟ عیسائیوں میں کہاں لکھا ہے یہ؟ بدھزم میں کون سی کتاب میں لکھا ہے بھائی یہ؟ کہ یہودیوں تم اللہ کے بڑے چہیتے فرزند ہو. چہیتوں کے یہی تو حرکتیں ہوتی ہیں، جب بچے لاڑ میں خراب ہوتے ہیں تو یہی ہوتا ہے. تم اللہ کے چہیتے چہیتی قوم ہو، تمہارے علاوہ جو بھی ہیں چاہے وہ عیسائی ہو چاہے ہندو ہو چاہے بدھسٹ ہو چاہے مسلمان ہو، وہ انسان ہی نہیں ہے، وہ گائے بیل بھیڑ بکریاں ہیں. بھائی میں نے اپنی آنکھوں سے پڑھا ہے، مسجد میرے پیچھے ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے پڑھا ہے. ان کا کوئی حق نہیں ہے، ان کو قتل کرو خوب، ان کا مال لوٹو خوب، ان کو دھوکے دو خوب، ان کی عورتوں کی عصمت دری کرو خوب. ارے یہ مذہب ہے، یہ مذہب ہے، یہ تو بربریت ہے کہ مذہب ہے بھائی. اور عیسائیوں کو اس بات کی خبر ہے؟ اب جو میں پڑھ رہا ہوں وہ ایک عیسائی اسکالر کی کتاب سے پڑھ رہا ہوں، مختصر، بس بات تو بہت لمبی ہے. اس کتاب کا نام ہے، آتھر کا نام ہے آرڈن لیز، کتاب چھپی ہے لندن میں 1938 میں. دیکھیے میں سب بتا رہا ہوں آپ کو، کوئی شبہ نہ رہے. آرڈن لیز، دا بک پرنٹڈ ان ایئر 1938، کتاب کا نام ہے جیوش ریچول مرڈر، یعنی یہودیوں کے مذہبی رسم و رواج کے مطابق قتل اور خون بہانا. اس کے حوالے سے میں پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے. کتاب کا نام، آتھر کا نام، کہاں چھپی ہے سب میں نے بتا دیا آپ کو. اس میں لکھا ہے کہ یہودیوں کے دو فیسٹیولز ہوتے ہیں، ایک مجھے نہیں پتا اس کا صحیح پرونسیشن کیا ہوگا، اس میں لکھا ہوا ہے. ایک تو ہوتا ہے پڑھنے میں پیوریم آ رہا ہے, پی یو آر آئی ایم. اس میں لکھا ہے کہ یہ فیسٹیول جو ہے یہ مارس میں ہوتا ہے. دوسرا فیسٹیول ان کا ایسٹر کے جو ہمارے عیسائی بھائیوں کا ہے ایسٹر, اس کے فوراً بعد ہوتا ہے. یہ پہلا فیسٹیول جو ہوتا ہے اس میں قید ہے کہ کسی ایسے بچے کو پکڑو غیر یہودی عیسائی کو جس کی عمر 10 برس ہی نہ ہو, اس کو قتل کرو, اس کے خون سے جو جمع ہو وہاں کے جو ملا ہیں پادری ہیں کمبخت منحوس ان کو حاخام کہا جاتا ہے, جو چیف حاخام ہو اس کو جا کر دو تمہارے ایریا کا, وہ اسے گوند کے آٹے میں اور روٹی تیار کرے گا اور وہ یہوہ کی بارگاہ میں پیش کرے گا. بھائی جس کا یہوہ ہی خون بچوں کا پیتا ہو وہ قوم خونی نہیں ہوگی تو کیا ہوگی بتائیے, میں غلط کروں؟ میں نے خود پڑھا بھائی. اور دوسرا جو ان کا فیسٹیول ہوتا ہے وہ اپریل میں ہوتا ہے, اس کو کہتے ہیں پاس اوور, وہ آپ نے بھی سنا ہو, میں نے بھی سنا ہے پاس اوور. اس میں ایک جوان کو اسی طرح سے قتل کیا جاتا ہے غیر یہودی کو اور اسے خون سے روٹی گوندھی جاتی ہے اور یہی حرکتیں کی جاتی ہیں, اور جو خون بچ جاتا ہے اس کو سکھا کے اگلے سال کے لیے پرزرو کر لی. اے بھائی یہ یہودی کرتے ہیں یا آپ نے ہم پر کیوں چپکا دیا بھائی؟ یہ یہودی کرتے ہیں بد نصیب, غیر یہودی ہو کوئی بھی ہو, بہتر یہ کہ عیسائی ہو, نہ ہو تو مسلمان, نہ ہو تو ہندو, کوئی بھی ہو, اس لیے کوئی بھی کوئی حیثیت ہو, کوئی ویلو ہو, کوئی رائٹ اور کوئی حق نہیں ہے. میں وائلنٹ تو کبھی نہیں ہوتا لیکن میں بس اتنا چاہتا ہوں کہ یہ جملے تالمود کے اور یہ جو ان کا فیسٹیول ہے اس کی تفصیل کم سے کم لاکھوں کی تعداد میں چھپوا کے دنیا کی ہر قوم کے پاس بھیجوا تو دی جائے, عیسائیوں کو بتا تو دیا جائے, ہندوؤں کو بتا تو دیا جائے, ہمارے ملک کو تو بتا دیا جائے جو یہودیوں سے پینگ بڑھا رہا ہے. یہ آپ کو بھی بخشنے والے نہیں ہیں, یہ تو خالی اکیلے خود رہنے والے ہیں کہ بس ہم رہیں, ہم, باقی کسی کمیونٹی کو یا کسی انسان کو کوئی رائٹ حاصل نہیں ہے. تو میں مسلمانوں سے بہت ادب سے گزارش کروں گا کہ اب جب کہ میں بتا رہا ہوں آپ کو, مسجد میرے پشت کے اوپر ہے, بحلف شریع بتا رہا ہوں کہ 1500 برس کے عرصے میں اور قیامت اگر 15000 برس کے بعد بھی آنے والی ہے تو میں قیامت تک کے شیعوں کی ضمانت لیتا ہوں کہ نہ کبھی شیعوں نے کسی سنی بچوں کو مارا ہے نہ ماریں گے. ہمارے یہاں مشرک کے بچے کو نہیں مار سکتے بھائی, ہم ہندو کے بچے کو نہیں مار سکتے تو جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ رہا ہوں. اب آپ کا فریضہ ہے کہ آپ دوسروں کو بتائیں تاکہ یہ جو غلط فہمیاں ہیں یہ دور ہوں. ایک مرتبہ صلوات بھیجے افراد دعا. تو میں نے عرض کیا کہ اسلام مذہب نہیں ہے, ریلیجن نہیں ہے, مشن ہے. اسے قرآن نے حضور کے لیے دو لفظ استعمال کیے ہیں, ایک بعثت اور ایک رسالت. اور آپ انگلش عربک ڈکشنری کو کنسلٹ کر لیجئے, بعثت کے معنی بھی ہیں مشن یا اسائنمنٹ اور رسالت کے معنی بھی ہیں مشن یا اسائنمنٹ. میری بات بھی کہنا نہیں چاہیے مجھے مگر اس میں یہاں نماز پڑھ کے دعا کر کے آتا ہوں کہ پالنے والے مجھے اخلاص عطا فرما دے, خلوص عطا کر دے تاکہ میری بات لوگوں کے دلوں تک پہنچے, دلوں تک پہنچے. یہ دعا میں بتا رہا ہوں آپ کے, میں بہت طلب کے دعا کر کے آتا ہوں. میرے عزیزوں, جب یہ طے ہو گیا کہ اسلام ایک مشن ہے تو مشن میں سنسیئرٹی چاہیے ہوتی ہے, مشن میں اخلاص کی ضرورت ہوتی ہے, اخلاص خلوص. اب ہم اور آپ مخلص ہیں یا نہیں ہیں یہ ایک منٹ میں ایک سیکنڈ میں آپ سمجھ لیں گے. جہاں مشن ہوتا ہے وہاں اخلاص ہوتا ہے, خلوص ہوتا ہے. جہاں خلوص اور سنسیئرٹی ہوتی ہے وہاں ایک بات ہوتی ہے کہ جو بات آپ کر رہے ہیں, جو مہم آپ لے کر چل رہے ہیں, اگر دوسرا بھی اسی مہم کو شروع کرے تو آپ دیکھیں کہ آپ کے دل میں جلن پیدا ہوئی یا خوشی پیدا ہوئی. اگر خوشی پیدا ہوئی تو یہ مشن ہے, جلن پیدا ہوئی تو رسم ہے. سمجھ رہے ہیں؟ یا انہیلدی کمپٹیشن شروع ہو گیا تو یہ رسم ہے. جس کے پیشنل مشن ہوتا ہے اس کو نہ ستائش کی تمنا ہوتی ہے, نہ سلے کی پرواہ ہوتی ہے, نہ وہ روپیہ چاہتا ہے نہ وہ شہرہ چاہتا ہے. تو مشن میں اپنے ایسا کھویا ہوا ہوتا ہے کہ وہ بس صبح شام اسی کام میں لگا رہتا ہے کہ میرے مشن کی کیسے تکمیل ہو. اسی لیے جو پیغمبر ادھر سے آیا اس نے یا یہ کہا کہ لا اسألکم علیہ مالا, یا یہ کہا کہ لا اسألکم علیہ اجرا. جو بھی پیغمبر آیا قرآن میں آپ دیکھ لیں, وہ یہی کہتا ہوا آیا کہ نہ میں تم سے مال چاہتا ہوں, نہ میں تم سے کچھ عزت چاہتا ہوں. تو جہاں مال کی طلب ہو کسی بھی مذہبی رسم کے بعد, مال کی اگر طلب ہو تو آپ سمجھ لیں کہ یہ رسم ہے, یہ مشن نہیں ہے. جس کے پیسہ مشن ہوتا ہے وہ مال کے لیے اپنا مشن تھوڑی چلاتا ہے, وہ دولت کے لیے, وہ پیسوں کے لیے اپنا مشن نہیں چلاتا ہے. اسی طرح سے جس کے پیش در مشن ہوتا ہے وہ کبھی خامخواہ کی بحثوں میں نہیں الجھتا. میں بھی ایک چھوٹا سا مشن چلا رہا ہوں, بہت چھوٹا سا, اللہ قبول کر لے اس کو. مگر جو مجھ سے کہتا ہے کہ ہم آپ کا ساتھ دیں گے اس مشن میں, کہتا ہوں کہ میرا ساتھ دیں گے آپ, تو اس میں ایک ہی شرط ہے. اور جب پوچھتا وہ کیا شرط ہے, میں کہتا ہوں آپ گونگے بہرے ہو جائیں گے, گونگے بہرے. کیونکہ آپ جب بھی مشن شروع کریں گے تو کچھ لوگ ضرور ناسمجھی میں یا سمجھداری میں آپ سے گفتگو کرنا چاہیں گے, الٹی سیدھی باتیں کرنا چاہیں گے. تو آپ نے اگر ان کو جواب دینا شروع کیا تو ان کا تو کوئی مشن ہے نہیں, ان کا کوئی نقصان نہیں ہوگا, آپ کا نقصان ہو جائے گا. اتنی دیر میں آپ کوئی کام کر لیں گے. تو جو میرے ساتھ, الحمدللہ اللہ کا شکر کہ میرے ساتھی جو کام ہو رہا ہے میرے ساتھیوں کی وجہ سے ہو رہا ہے, میں ممبر پہ کہہ رہا ہوں. مگر میری پہلی شرط یہ ہوتی کہ آپ میرے ساتھی تو گونگے بہرے ہو جائیے, نہ کسی سے بحث کیجیے, نہ کسی کی سنیے, اپنے کام میں لگے رہیے. یہ میں نے کہاں سے لیا ہے؟ جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ مولا نے, علی ابن ابی طالب نے. نہج البلاغہ میں تحریر ہے, آج بھی موجود ہے, آپ اٹھا کے نہج البلاغہ پڑھ لیں. لمبی بات ہے, میں ٹکڑا اس کا میں نے پڑھا تھا, وہی پڑھ رہا ہوں کہ ایاکم والخصوم فی الدین. دیکھو دین ایک مشن ہے, اس مشن کے پھیلانے میں خامخواہ کی کج بحثیوں میں اپنے کو نہ الجھانا. اس کے بعد جو جملہ کا ہے, قیامت کا جملہ ہے, فرماتے ہیں کہ تم نے اگر اپنے کو کج بحثیوں میں الجھا لیا, اور آپ دیکھ لیں کہ آج آپ کی قوم میں یہی ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے. میں کسی پر تنقید کبھی نہیں کرتا, کرٹیسائز میں کبھی کسی کو نہیں کرتا, لیکن آپ دیکھ لیں حالات آپ کو ایسے لگے. جو مسئلے یہاں پیدا ہوتے ہیں, مولا فرماتے ہیں کہ اگر تم کج بحثیوں میں الجھے تو مسئلہ تو حل نہیں ہوگا, دشمنیاں پیدا ہو جائیں گی. بھائی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے آپ بتائیے, ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا بتائیے. یہی ہوتا ہے, کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا, دشمنی پیدا ہو جاتی. اس لیے کہ مخاصمہ اور خصومہ یہ اہل نار کی پہچان ہے. سورہ سات آیت نمبر 66 میں ارشاد ہوتا ہے ان ذالک لحق تخاصم اہل النار. مخاصمہ دوسری شے ہے, مباحثہ دوسری شے ہے. مباحثہ نکلا ہے بحث سے, بحث کا انگریزی ٹرانسلیشن ہے سرچ اینڈ ریسرچ. تو مباحثہ ہوتا ہے تلاش حق کے لیے, جستجو حق میں, اس سے علم آگے بڑھتا ہے. کج بحثیاں ہوتی ہیں پرسنل ایگو کے تحت, اس سے دشمنیاں پیدا ہوں. تو اب قرآن نے جو مشن اسٹیٹمنٹ دیا وہ کیا ہے کہ دنیا میں کچھ ہو یا نہ ہو لیکن ظلم کا خاتمہ ہو جائے. ظلم از نو کمپرومائز پوائنٹ, اس پر کوئی مصالحت نہیں ہو سکتی, کوئی کسی کا حق نہ مارے, کیونکہ جتنے جھگڑے ہوتے ہیں وہ سب ناانصافیوں سے پھوٹتے ہیں. اور سب سے بڑی ناانصافی ہے کسی کو غریب بنا دینا. بس آج میں آخری تقریر ہے میری اس موضوع پر, کچھ باتیں رہ گئی تھیں. اس لیے جو اوریجنل اسلام ہے, جو اوریجنل اسلام ہے وہ غربت کو برداشت نہیں کر سکتا ہے. مولا علی جب دنیا سے جا رہے تھے تو آپ نے اپنے جانے سے پہلے کہا تھا میں جا رہا ہوں, تمہارے دو دشمن ہیں ان سے ہوشیار کر کے جا رہا ہوں. میں سمجھا تھا کسی آدمی کا نام لیں گے کہ یہ دو دشمن ہیں ان سے ہوشیار رہو, یا کسی گروہ کا نام لیں گے کہ ان سے ہوشیار رہو. فرمایا کہ دو دشمنوں سے ہوشیار رہنا, میرے جتنے دشمن پیدا ہوئے ہیں انہی دو دشمنوں سے پیدا ہوئے ہیں, جس میں سے ایک دشمن کا نام ہے جہالت, دوسرے دشمن کا نام ہے غربت. غربت علی کی دشمن ہے. علی کے چاہنے والوں, اس کو اپنے گھروں سے نکالو, اس کو اپنی بستیوں سے نکالو, اس کے خلاف جہاد کرو. حدیث میں آیا کہ القات بولے آیا لہی کل مجاہد فی سبیل اللہ, جو شخص اپنے گھر والوں کے مسائل کو حل کرنے کے لیے روزی حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہو اس کا درجہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے سے کم نہیں ہے. اس لیے کہ جہاد بھی مشکلیں حل کرنے کے لیے ہوتا ہے, یہ محنت بھی مشکلیں حل کرنے کے لیے ہوتی ہے. اور اسی لیے پھر ریپیٹ کر دوں, اور اسی لیے چونکہ مولا علی نے اپنے دور حکومت میں غربت کا خاتمہ کر دیا تھا باوجود تین تین سول وارس کے, سفین کی جنگ ہوئی, جمل کی جنگ ہوئی, نہروان کی جنگ ہوئی, تین تین سول وارس, ہزارہ ہزار آدمی اس میں مارے گئے بے خطر. علی جی تو کرسچن عرب رائٹر جارج جرداق کرسچن ہے, شیعہ نہیں ہے, جو آپ نے محبت میں لکھ دیا. اب کرسچن ہے بھائی, وہ عیسائی. اس نے کئی جلدوں میں کتاب لکھی ہے صوت العدالت الانسانیہ, اس کا انگلش میں بھی ٹرانسلیشن ہو چکا ہے, اس کا اردو میں بھی ٹرانسلیشن ترجمہ ہو چکا ہے. اس میں اس نے وہ واقعہ لکھا ہے کہ جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا تھا کہ مولا علی نے دوستوں اور دشمنوں کے امبوہ کثیر میں یہ اعلان کیا کہ تم میرے موافق ہو یا مخالف, میری تعریف کرتے ہو یا مجھے برا بھلا کہتے ہو, اتنا بتا دو کہ میری اسٹیٹ میں غربت ہے, کوئی آدمی غریب پایا جاتا ہے, کوئی بے گھر ہے, کوئی بے در ہے, کوئی بے لباس ہے, کوئی بے غذا ہے. اور سارے مجمع نے کہا کہ آپ نے ان مصیبتوں کے باوجود اپنے ملک سے غربت کا خاتمہ کر دیا. اور میرے بھائیوں, آپ کا آخری امام جو آئے گا اس کے بھی جنگ کے دونوں مورچے لکھے ہوئے ہیں, پڑھ لیجیے, پڑھیے پڑھیے پڑھیے, آپ لوگ پڑھتے نہیں ہیں, بڑی مشکل کی بات ہے, پڑھنے کی عادت ڈالیے, ایجوکیشنل اویئرنیس پیدا کیجیے, اکیڈمک کلچر بنائیے, سبھی مسئلے الگ ہوں گے. ان کے لیے بھی خاص طور پر ہے کہ جب وہ مولا ظہور کریں گے تو یہی دو مورچے فتح ہوں گے, دنیا سے جہالت کا بھی خاتمہ ہو جائے گا, غربت کا بھی خاتمہ ہو جائے گا. بڑی مشکل پڑتی ہے لیکن جو سوالات کیے گئے انہیں کو میں لپیٹ رہا ہوں, آپ سمجھ لیجیے. اب جب ایسی حکومت قائم ہو گئی کہ جس میں غربت نہیں ہے,
सबको खाना मिल रहा है, सबके पास मकान है, सबके पास पैसा है, तब आप चोरी क्यों कर रहे हैं? तब आप चोरी क्यों कर रहे हैं भाई? आप भूखे नहीं हैं, आप बेदवा नहीं हैं, आप बेमकान नहीं हैं, आप क्यों चोरी कर रहे हैं? कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। इस आलम में अगर किसी ने चोरी की मगर उसके बाद उसको एहसास हो गया कि मुझसे गलती हुई और मौला के पास आया तो हद्दे शरी जारी की जाती है। आप यकीन करें मैं डरता वरता नहीं किसी से, अल्लाह का शुक्र है, फितने से डरता हूं, आदमी में किसी से नहीं डरता मैं। काफी अरसे पहले की बात है जब हमारे मुल्क के प्रधानमंत्री उस वक्त जो थे प्राइम मिनिस्टर वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी जी, अब वो वाकई बेचारे अटल हो गए इसलिए उनके पैरों से चला ही नहीं जाता, अब वो अटल हो गए, वो टल सकते ही नहीं, जहां बैठे हैं बस वहीं बैठे हैं। मुझे एक जलसे में बुलाया गया, मैं क्या समझता था कि यहां यह सब होगा। एक साहब अपनी गाड़ी पर मुझे लेकर गए वहां, मुझसे कुछ और बात बताई गई थी, मैंने वहां जाकर मंजर कुछ और देखा कि वहां तो जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम के। मैंने कहा ये कौन सा जलसा था भाई, ये जय श्री राम जलसे मेरा क्या काम है भाई। खैर मैं गया कभी बुलाएगा फिर कम से कम सूरत तो दिखा दूं। तो वहां जो मैं गया तो जो बेचारे द्विवेदी जी थे जो कंडर से आए थे और जो चाह रहे थे कि हिंदू मुसलमानों में कुर्बत पैदा हो जाए, वो मुझे देख के स्टेज से रोते हुए उतरे। कहले मौलाना मैंने कोई साजिश नहीं की थी मगर हमारा जलसा हाईजैक कर लिया गया, अभी जलसा हमारे कंट्रोल से बाहर हो गया। अब तो ये बजरंग दल के लोग सब बैठे हैं और आरएसएस के लोग बैठे हैं और अब इसका चार्ज मेरे पास नहीं है, अब तो देखिए अटल बिहारी वाजपेयी के पास चार्ज है। तो मैंने कहा कि कुर्बानी का बकरा नहीं रह गया था भाई, और किसी आलिम को आपने नहीं बुलाया? कहने नहीं, हमने नदवतुल उलमा जो अहले सुन्नत का बहुत बड़ा बहुत बैनुल अक़वामी शोहरत का मालिक मदरसा है, बहुत शानदार मदरसा है, हजारों हजार बच्चे उसमें पढ़ रहे हैं और बहुत क्वालिटी की एजुकेशन वहां हो रही है, कहा वहां के दो तीन उलमा को हमने बुलाया था, वो आए मगर वो ये रंग देख के और वो चले गए। तो मैंने कहा वो ऊपर से मामला आ रहा है, मैं जाने वाला नहीं हूं, मैं जाने वाला नहीं हूं। मैं चुपके से आके मैं छोटा सा सोई अपने कोने में आके बैठ गया। उसके बाद अटल जी ने तकरीर शुरू की, ओ उन्होंने शायद मुझे देखा ही नहीं या देखा तो पहचाना नहीं या ये समझे कि वल्लाह अल्लाह शायद सिर्फ दो मुसलमान थे, एक मैं एक वो साहब मुझे जो मुझे लेके आए थे, बाकी सब झाड़ हिंदू भरे हुए और वो भी आरएसएस और बजरंग दल के खूनी। उसमें जो तकरीर शुरू की उन्होंने वो गुल अफशानियां फरमाई कि मैं क्या आपके सामने रख करूं। मुसलमानों को बुरा भला कहते 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 मैं सुनता रहा, पब्लिक तालियां बजा रही थी मैं भी तालियां बजा रहा था, मालूम था मुझसे भी जाए का मेरे हाथ से निकल के मैं भी तालियां बजा रहा था। फिर उसके बाद वो इस्लाम पर आ गए, इस्लामी शरीयत पर आ गए और तकरीर उनकी खत्म ही नहीं होती। मैंने द्विवेदी जी से कहा था कि मैं 5 बजे जाऊंगा और 5:30 चला जाऊंगा, इसलिए 5:45 पर नमाज का वक्त आ जाएगा, उसके बाद मुझे एक निकाह पढ़ना और एक महफिल पढ़ना है। वहां सूरत आलिम की नमाज मगरिब का भी वक्त आ गया भाई, उनकी तकरीर ही नहीं खत्म होती। मैंने कहा अब मैं अगर यहां से गया तो मेरे पीछे तालियां बजेंगे, गया ये भी भागा तो इस्लाम की तौहीन होगी। इसे मैंने महबूब से कहा महफिल जाती है जाए, अब इस वक्त मौका ऐसा है कि मैं ये जगह छोड़ नहीं सकता भाई, नमाज जाती चली जाए, इस वक्त इस्लाम की इज्जत का सवाल है, मैं बैठा रहती यहां से, इस्लाम की इज्जत का सवाल है यहां से। उसके बाद कहते कहते उन्होंने कहा कि आप बताइए वो शरीयत आजकल के जमाने में जो चोर के हाथ काट दे,
بہت سی باتیں اس میں کی بات بھی نہیں. اور مجمع کالم یہ کہ معاذ اللہ استغفر اللہ میں کہاں امام زین العابدین کہاں, ان کا غلام, ان کے غلاموں کا غلام, لیکن بلا تشبیہ وہی منظر تھا جنہوں نے دیکھو خون میں ڈوبی ہوئی آنکھیں سب مجھے گھور رہے ہیں. ایک میں پلٹ کے میں نے جو پیچھے جو تھا مجھے لے کر آئے تو ان کو دیکھا میں نے وہ کہاں, واللہ میں آپ سے قسم کھا کر وہ کہاں پر رہتے بےچارے ڈر کے مارے, کہاں پر رہتے بھائی ڈر کے مارے کہاں پر رہتے. میں نے کہا لو یہ تو پہلے ہی سے کانپ رہے ہیں, کچھ گڑبڑ ہوگی تو کیا ہوگا. اس کے بعد مجھے آخری مقرر کی حیثیت سے پکار لیا گیا. میں بھی سیزنڈ آدمی ہوں, میں جانتا ہوں کہ ہوسٹائل ماحول کو قابو میں لانے کے لیے قرآن نے کیا ترکیب بتائی ہے. یہ جو آپ برابر دیکھتے ہیں بار بار حضرت موسیٰ کا ذکر, بار بار حضرت موسیٰ کا ذکر, بار بار حضرت موسیٰ کا ذکر, بار بار حضرت عیسیٰ کا ذکر, سب سے زیادہ انہیں دو پیغمبروں کا ذکر ہے, حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ. کیوں قرآن نے یہ حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ کا ذکر کیوں کیا؟ آپ تفسیریں پڑھیں تو آپ کو معلوم ہوگا. یہ اس لیے کیا کہ جب پیغمبر عیسائیوں کے بیچ میں جاتے تھے تو اگر ڈائریکٹ اپنا میسج شروع کر دیں ان کے سامنے کہ اسلام 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 لا الہ, وہ کیوں سنیں گے بھائی؟ تو پیغمبر جب عیسائیوں کی بزم میں جاتے تھے تو پہلے حضرت عیسیٰ کا ذکر شروع کر دیتے تھے, اور جب وہ پیغمبر کی زبان سے حضرت عیسیٰ کا ذکر سنتے تھے تو ان کے کان لگتے تھے کہ دیکھیں عیسیٰ کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں, اور جب ان کے کان لگتے تھے تو اسی ذیل میں اسلام کا پیغام سنا دیتے تھے. یہودیوں میں جب جاتے تھے تو حضرت موسیٰ تعلق رکھنے والی آیتیں پڑھنا شروع کرتے تھے, وہ کہتے تھے وہ یہ تو ہمارے پیغمبر کا ذکر کر رہے ہیں, جب وہ سننے کے لیے متوجہ ہو جاتے تھے اسی ذیل میں اسلام کا پیغام. میں نے بھی یہی کیا کہ میں نے شروع کیا شری رام چندر جی سے, شروع کیا میں نے گیتا جی سے, گیتا کو میں نے پڑھایا, اور وہ لوگ جو گھور رہے تھے مجھے وہ ہمنک ہوئے کہ لو یہ تو گیتا کو کوٹ کر رہے ہیں. ایک دس بارہ منٹ تک میں نے پھر اچھی طرح سے کو مکھن لگایا, لیکن مسجد میرے پیچھے ہے اس بات آپ نے دیکھیے. اس کے بعد پھر میں مڑا اور میں نے کہا کہ جس طرح سے ہندو دھرم کی بنیاد ہے, اب تو میں نے ہندی میں تقریر کی تھی پیور شدھ ہندی میں, تو مگر آپ یہاں تو اردو ہی میں کہوں گا میں, کہ جس طرح سے ہر مذہب و دھرم کی ایک بنیاد ہوتی ہے جس پر وہ مذہب اٹھتا ہے, جیسے عیسائیت کی بنیاد ہے مرسی اور رحم کے اوپر, اور ہندو دھرم کی بنیاد ہے میڈیٹیشن دھیان گیان کے اوپر, سمجھا؟ اسی طرح سے اسلام کی بنیاد ہے جسٹس نیائے اور عدل کے اوپر. پھر میں دھیرے دھیرے مڑتے میں نے بھی لمبی تقریر کی, میں کرتا کیا, اب مجمع بالکل میرے قابو میں آ گیا اور لوگ سننے کے لیے تیار ہو گئے. تب میں نے اٹل بہاری واجپئی جی سے کہا, میں نے کہا واجپئی جی آپ کی بڑی ذمہ دارانہ پوزیشن ہے, آپ کو اسلامی شریعت پر کرٹیسائز کرنے کا تنقید کرنے کا حق حاصل ہے, لیکن پہلے آپ نے پڑھ تو لیا ہوتا, آپ نے جو یہ فرمایا ہے کہ اسلامی شریعت اتنی ظالم ہے کہ چور کے ہاتھ کاٹ دیتی ہے, تو کیا آپ کو خبر ہے کہ کب ہاتھ کٹتے ہیں؟ نو شرطیں ہیں, جب وہ نو شرطیں پوری ہوں گی تو چور کے ہاتھ کٹیں گے. مثلا اگر ملک میں قحط پڑا ہوا ہے اور کوئی آدمی بھوک سے پریشان ہو کر چوری کر رہا ہے تو ہاتھ نہیں کٹیں گے اس کے, قحط پڑا ہے ملک میں, ہاتھ کاٹ دینا اس وقت خلاف عدل ہو جائے گا. پھر میں نے امام رضا کا اور مامون کا واقعہ سنایا, میں نے کہا سنیے واجپئی جی, ہمارے آٹھویں امام کے دور میں ایک بہت بڑا بادشاہ تھا, اس کا نام تھا مامون. اب وہ غور سے سن رہے ہیں, چہرے کا رنگ جو لال لال تھا پھر وہ اب زرد ہونا شروع ہو گیا ہے.
تو میں نے کہا وہ مامون بادشاہ تھا ہمارے یہاں اسلام میں، بہت زبردست بادشاہ تھا، آپ نے اس کا نام سنا ہوگا، پڑھا بھی ہوگا، پڑھے لکھے آدمی ہے اسکالر. کہنے ہاں جانتا ہوں. میں نے کہا اس کے دربار میں ایسا ہوگا کہ ایک دفعہ ایک بہت مقدس آدمی، ہاتھ میں تسبیح، ماتھے پر گٹے کا سجدے کا نشان، وہ چور بن کر آ گیا. مامون نے پوچھا تم نے چوری کی ہے؟ اس نے کہا ہاں چوری کی ہے. امام رضا پہلو میں بیٹھے ہوئے تھے مامون کے، بادشاہ وقت کے، سن لیجیے یہ بات، بادشاہ کے پہلو میں امام رضا بیٹھے ہوئے تھے. اس نے کہا میں چوری کی ہے؟ کہا چوری کی ہے، اقرار کر رہا ہوں، ہاتھ کاٹ دو. اس نے کہا میرے ہاتھ نہیں کٹیں گے، تمہارے ہاتھ کٹیں گے. بادشاہ نے کہا چوری تو نے کی، ہاتھ میرے کٹیں گے. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ اسلام کی بنیاد عدالت پر ہے، سارا پیسہ تو تیرے جیب میں جا رہا ہے، بنی عباس کے جیب میں جا رہا ہے، تجھے خبر بھی ہے کہ پبلک پر کیا گزر رہی ہے. میں 3 دن کا بھوکا رہا ہوں اس کرپٹ نظام میں، تب میں نے چوری کی ہے، تو چوری میں نے کی ہے، ذمہ دار تو ہے، اس لیے تیرے ہاتھ کٹیں گے. مامون نے امام سے پوچھا کیا یہ ٹھیک کہہ رہا ہے؟ امام نے کہا ٹھیک کہہ رہا ہے. ایک مرتبہ صلوات بھیجیں آپ. بس یہی موقع تھا، بال آنا تھا، میں نے سکسر لگایا. میں نے کہا جناب آج اگر کوئی شخص چوری کرے گا، جب بیوروکریسی کرپٹ ہے، جب آپ کے منسٹرز کرپٹ ہیں، ہندوستان میں بھوکوں کی تعداد کروڑوں کی تعداد میں ہے، تو اگر کوئی چور چوری کر کے آئے گا اور اسلامی عدالت قائم ہوگی تو چور کے ہاتھ نہیں کاٹے جائیں گے، شریمان جی آپ کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے. صاف میں نے کہہ دیا. اونگے چہرے کریں گے فخ، اور لوگوں نے، ہندو تھے لیکن وہ ایسا، وہ لوگوں نے کلیپنگ شروع کر دی، تالیاں بجانا شروع کر دی. بولے دیکھیے آپ نے، تو یہ بات آپ یاد رکھیے کہ اسلام کی بنیاد اور فاؤنڈیشن عدالت کے اوپر ہے، انصاف کے اوپر ہے. یہ اگر ہے تو آپ کا ہر عمل قبول ہے. اور خدا نخواستہ آپ نے یا میں نے کسی پر ظلم کیا ہے تو نماز کام بالکل نہیں آئے گی، روزہ کام نہیں آئے گا، کوئی عبادت کام نہیں آئے گی اگر میرے دامن پر ظلم کا دھبا لگا ہے. بس اب آگے بڑھوں. مشن کے لیے صحیح ڈائریکشن ہونا بھی ضروری ہوتا ہے. وقت کم رہ گیا. ذہانت بھی ہو، عقل بھی ہو، مطالعہ بھی ہو، سنسیئرٹی بھی ہو، سب کچھ ہو، لیکن اگر ڈائریکشن صحیح نہیں ہے تو نتیجہ بڑا مہلک نکلتا ہے. یہ عجیب اتفاق کی بات ہے. اب بچے جو نہیں پڑھتے ان کے میں کیا کر سکتا ہوں، جو پڑھتے ہیں انہوں نے ہسٹری پڑھی ہوگی کہ انگریزوں نے جب ہندوستان پر قبضہ کیا، ایسٹ انڈیا کمپنی نے، تو انگریزوں سے مقابلے کے لیے ایک ہی وقت میں 2 آدمی کھڑے ہوئے، دونوں کا ایک ہی نام. لو بھائی، ایک ہی زمانہ ایک ہی نام، یہ بھی سید احمد، وہ بھی سید احمد. ایک سید احمد بریلوی، ایک سید احمد سر سید احمد. یہ سید احمد بریلوی عالم تھے، میں ان کی توہین نہیں کر سکتا ہوں، بہت لوگوں کی عقیدت تو ان سے وابستہ ہے، عالم تھے، ویژن نہیں تھا، ڈائریکشن صحیح نہیں تھا. یہ ہزاروں ہزار مسلمانوں کو لے کر چلے، یو پی سے پنجاب تک آئے اور آگے بڑھے بالا کوٹ کے قریب تک آزاد کشمیر میں. انگریز ایک چالاک، انہوں نے اب تک پہنچ نہیں دیا اپنے تک، ایسی چالبازیاں کی کہ سکھوں سے مقابلہ کرا دیا، سکھوں نے حضرت کو شہید کر دیا. اب ان کو حوریں ملی ہوں گی بھائی، ملی ہوں گی حوریں، ہمیں کیا ملا؟ اب بتائیے، بتاؤ بیٹا ہمیں کیا ملا؟ ہم کو صرف یہ ملا کہ انگریز ہمارے اور دشمن ہو گئے، یہ ملا ہم کو، انہوں نے اور پیسا ہم کو،
اور کوئی اسلام کا. انہی کے ہم نام و انہی کے ہم زمان سر سید احمد, سید احمد شہید سے بڑی داڑھی تھی سید احمد, سر سید احمد کی بھائی داڑھی تھی, داڑھا تھا, آپ نے دیکھا ہوگا تصویروں میں, میں لیوں کا پڑھا ہوں, وہ محسن مسلمانان ہیں سید احمد, سر سید احمد. وہ یہ داڑھا کیوں رکھے ہوئے تھے اتنا بڑا؟ ان کے گلے میں تھا گھینگا, وہ جو نکل آتا ہے نا اس طرح کا, اس کو چھپانے کے لیے وہ داڑھا رکھے ہوئے تھے کہ وہ جو بشکل صاحب گوشت نکل آیا ہے وہ اس کے پیچھے چھپا رہے. بھائیوں میں ہمیشہ عرض کیا کرتا ہوں کہ داڑھیوں سے ہمیشہ محروم نہ ہوا کیجیے, داڑھیاں کبھی کبھی اپنا عیب چھپانے کے لیے بھی ہوا کرتی ہیں. تو یہ تھے سر سید احمد, انہوں نے تلوار کے بجائے علم کو اپنے مسلم یونیورسٹی قائم کی. اور ایک بات بتا دوں آپ کو, پڑھ کے بتا رہا ہوں آپ کو, کہ جب سر سید احمد اس فکر میں تھے کہ یہ مسلم یونیورسٹی بنائی جائے کہ نہ بنائی جائے, تو چھتاری کمپاؤنڈ ایک جگہ ہے علی گڑھ میں, وہاں پر ایک شیعہ وکیل رہتے تھے شہنشاہ حسین, ان کے یہاں گئے اور جانے کے بعد ان سے انہوں نے مشورہ کیا کہ بھائی میں یہ سوچتا ہوں کہ مسئلہ کہا لیا ہے کہ مسلمانوں کو انگریزی تعلیم دی جائے, اس کے بغیر مسئلہ حل نہیں ہوگا. کہا اچھا خیال ہے. کہا فنڈ کہاں سے آئے گا؟ کہا پہلا چندہ تو میں ہی دے رہا ہوں. اس زمانے میں جو روپیہ چلتا تھا اس کو کہا جاتا تھا منصوری سکہ, اس کی ویلو کیا تھی مجھے نہیں پتا, تو ایک روپئے کے برابر تھا یا آٹھ آنے کے برابر تھا یا جتنے کے برابر ہو, ان کا لو پہلا چندہ تو یہ ہے. تو علی گڑھ کے فنڈ کی فاؤنڈیشن رکھی گئی ہے امام ضامن کے پیسے سے. اب جب امام ضامن کے پیسے سے فاؤنڈیشن رکھی گئی ہے تو امام ضامن اس کے ضامن ہو گئے اور آج وہ یونیورسٹی موجود ہے. دوسری مثال دیکھیے, یہ بھی دونوں کا نام محمد علی, دونوں ایک زمانے میں, ایک قائد اعظم محمد علی جناح, ایک محمد علی جوہر. آپ نے نام سنا ہوگا بھائی, محمد علی جوہر بس گریٹ پرسنالٹی, وہ شخص معمولی آدمی نہیں تھا, آکسفورڈ کا پڑھا ہوا تھا, زبردست انگلش بولتا تھا, تقریر کرتا تھا تو لوگ دیوانے ہو جاتے تھے, لکھتا تھا تو لوگوں کو پاگل بنا دیتا تھا, انگریزی زبردست, اردو زبردست, عربی سے بھی واقفیت, قرآن پر بھی عبور, ساری صفتیں موجود, مخلص اور بہادر اتنا کہ جب وہ ہندوستان سے اس زمانے میں بائی شپ انگلینڈ گیا ہے وہ شخص محمد علی جوہر, اور اس نے جا کر برٹش پارلیمنٹ میں تقریر کی ہے تو ہلا دیا تھا برٹش پارلیمنٹ کو, اور کہا تھا اس نے میں یہاں آیا ہوں اپنے ملک کی آزادی لینے کے لیے, یا آزادی لے کے جاؤں گا یا یہیں مر جاؤں گا, اور مر گیا وہیں. خلوص میں بھی کوئی شک نہیں, اتنا پکا مسلمان کہ اس نے ہسٹری بنائی, ہسٹری کہ برٹش پارلیمنٹ کی ہسٹری میں کسی مسلمان نے اتنی جرت نہیں کی تھی کہ پارلیمنٹ کے حال میں مسلح بچھا کر نماز پڑھے. یہ محمد علی جوہر تھا, اہل بیت کے کہنے والا تھا, اسی کا وہ بہت مشہور شعر ہے, قتل حسین اصل میں مر گئی یزید ہے, یہ اسی کا شعر ہے. اہل بیت کی شان میں اس نے بہت اشعار کہے, کربلا کے متعلق بہت اس نے کہا ہے, تقریر میں ماہر, تحریر میں ماہر. جب تقریر کرتا تھا یہ شخص تو عورتیں اپنا زیور اتار اتار کر پھینک دیتی تھیں, اچھال دیتی تھیں, لو لو لو, ڈائریکشن غلط ہو گیا. کیا ڈائریکشن غلط ہو گیا؟ ڈائریکشن یہ غلط ہو گیا کہ 1920-21 میں انہوں نے مسلمانوں کو سلوگن دیا کہ خلافت لاؤ. لو بھائی خلافت 1920-21 میں, خلافت لاؤ, خلافت. یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی کراچی میں کہے کہ اگر مسائل سے نجات حاصل کرنا ہے تو بیل گاڑی لاؤ. آگے دیکھنے کے بجائے پیچھے دیکھا اس نے, پیچھے نہیں. تقریریں ایسی کرتا تھا کہ لوگ پاگل ہو جاتے تھے. فن کی کوئی کمی نہیں رہی, ساتھیوں کی کوئی کمی نہیں رہی, مگر ملا کیا؟ بھائی سن لیجئے, اب میں انگریزی کا جملہ یا ہائی انگریزی میں میں کروں کیا؟ ہمارے یہاں اخبار نکلتا تھا بہت مشہور پائنیئر, جب محمد علی جوہر کا انتقال ہوا تو ایک انگریز نے ایک لائن میں کمنٹ کیا, دا بریلینٹ مین وداؤٹ اچیومنٹ, دا بریلینٹ مین, انتہائی ذہین آدمی جو کچھ نہ کر سکا. جو کچھ نہ کر سکا اس لیے کہ ڈائریکشن غلط ہو گیا, آگے دیکھنے کے بجائے پیچھے دیکھ رہا, آگے دیکھنے کے بجائے پیچھے دیکھ رہا. اسی کا ہم نام ایک انسان اور پیدا ہوا, اسی کا ہم زمان, اس کا نام بھی محمد علی. مگر وہ محمد علی جوہر تھے جن کے جوہر کھل نہ سکے. یہ محمد علی جناح تھے جن کا ویژن تھا, ڈائریکشن صحیح تھا. اتنا بڑا ملک پاکستان بنا کے آپ کے حوالے کر دیا, دیکھا آپ نے, وہ کچھ اچیو نہ کر سکے, محمد علی جناح نے اچیو کیا. اب یہ دوسری بات ہے بھائی, ان کا وہ تو پچھلا ایک سال بھی زندہ نہیں رہا, غالباً ایک سال کچھ مہینے زندہ رہے, 47 میں ان کا انتقال ہو گیا. تو اب ان کا کام جو تھا وہ تو وہ کر گئے, اب بعد میں آنے والی نسلیں اس ملک کو نہ سنبھال سکیں. مسلمانوں, میں خلوص سے یہ بات کہہ رہا ہوں, مسلمانوں نے اپنی اسٹریٹجی ایسی بنائی ہے, بھائی برا نہ مانیے گا, برا نہ مانیے گا, میں بھی اس میں شامل ہوں, میں اپنے غلط تھوڑی کر رہا ہوں, مگر دیکھیں میں غلط کہہ رہا ہوں کہ صحیح کہہ رہا ہوں. مسلمان ایک ایسی قوم ہے کہ جس کو ہندو مار رہے ہیں, جس کو عیسائی مار رہے ہیں, جس کو بدھسٹ مار رہے ہیں, جس کو یہودی قتل کر رہے ہیں, غلط کہہ رہا ہوں؟ اور اگر یہودی, ہندو, بدھسٹ, عیسائی نہیں مار رہے ہیں تو وہ خود ایک دوسرے کو مار رہے ہیں, اور اگر دوسرا بھی کوئی ان کو مارنے کے لیے تیار نہیں ہے تو خود سوسائڈ کر رہے ہیں, خود خودکشیاں کر رہے ہیں. اسلام اس سے بدنام ہو رہا ہے مسلمانوں. اسلام پیغام حیات ہے. یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. برا نہ ماننا, یہ تم نے علی کا دامن چھوڑا ہے. رسول کہہ گئے تھے, اپنی کتابوں کو دیکھو, صحیح بخاری شریف کو دیکھو, بہت عظیم کتاب ہے, صحیح مسلم کو دیکھو, صحیح ستہ کو دیکھو, جہاں رسول کی میں تم کو سنا رہا ہوں, پڑھ کے دیکھ لو, چیک کر لو میں غلط کہہ رہا ہوں صحیح کہہ رہا ہوں. رسول کی حدیث پھیلی ہوئی ہے صحیح ستہ میں کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں, کتاب اللہ وعترتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی. میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں, ایک کتاب خدا, دوسرے میں اپنی عترت اور اہل بیت کو چھوڑ کر جا رہا ہوں. جب تک ان دونوں سے وابستہ رہو گے, ہاں کتاب اللہ و سنتی بھی آپ کی یہاں بازگاہ ہے, زیادہ یہ ہے سیاستہ میں, یہ ورژن جو ہے یہ 16 طریقوں سے آیا ہے, 16 سلسلوں سے آیا ہے. تو ایک رسول دوہری بات تو نہیں کہہ سکتا, یہ کیسے کتاب خدا اور عترت اور کتاب خدا اور سنت؟ مطلب واضح ہے اس کا کہ کتاب خدا اور سنت کہیں پر اگر نہ سمجھ میں آ سکے تو عترت سے پوچھو, یہ تم کو بتائیں. اسی میں سر فہرست مولا علی, لوگ کہتے ہیں مولا علی کا ذکر آپ اتنا کیوں کرتے ہیں, میں یہ کہتا ہوں کہ آپ جب کوئی شخص مر جائے تو ایصال ثواب کے لیے آپ کو پورا قرآن پڑھنا چاہیے. پڑھنا چاہیے کہ نہیں پڑھنا چاہیے؟ آپ کیا پڑھتے ہیں؟ ایک مرتبہ الحمد, 3 مرتبہ قل ھو اللہ. کیوں؟ اس لیے کہ علی نے فرمایا جو کچھ قرآن میں وہ سب سورہ الحمد میں ہے, اور رسول نے فرمایا کہ اگر تم نے قل ھو اللہ احد ایک مرتبہ پڑھ لیا، ون تھرڈ قرآن پڑھ لیا، دو مرتبہ پڑھ لیا ٹو تھرڈ پڑھ لیا، تین مرتبہ پڑھ لیا پورا قرآن پڑھ لیا. تو تین مرتبہ اگر آپ نے قل ھو اللہ احد، سورہ اخلاص، سورہ توحید پڑھ لیا تو جیسے پورا قرآن پڑھ لیا. سمجھ گئے آپ؟ اب آپ اپنی کتابوں کو دیکھیں جہاں رسول مولا علی سے خطاب کر کے کہتے ہیں کہ علی تمہاری امت میں وہی پوزیشن ہے جو قرآن میں سورہ قل ھو اللہ کی. بس دو منٹ میں سمیٹ دوں، یہ نہ کہیے گا یہ ہماری حدیث گڑھی ہوئی حدیث ہے. اب بھائی آپ کی شاعر علامہ اقبال نے بھی کہا ہے کہ درمیان امتاں کہواں جناب، ہم جو حرف قل ھو اللہ در کتاب. یہ علامہ اقبال نے بھی کہا ہے، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہاں یہ رسول نے فرمایا کہ تمہاری حیثیت وہی ہے جو قل ھو اللہ احد کی ہے. اب ہے کیا وقت ختم ہو گیا؟ سمیٹ کر عرض کر رہا ہوں، پھر میں کہتا ہوں کہ جو کچھ میں کہوں سمجھیے کہ یہ دوسرے کے زبان ہے جو میرے منہ سے بول رہی ہے. کیا کروں؟ کیا ہے قل ھو اللہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل ھو اللہ احد، کہیے کہ وہ اللہ ایک ہے. ایک کے معنی نہیں، ون نہیں ہے یہاں پر، ایک کے معنی بے مثال، یکتا. اللہ الصمد، سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا نہ اس نے کسی کو جانا. ولم یکن لہ کفواً احد، اور نہ کوئی اس کا ہمسر اور ہم رتبہ ہے. اب رسول نے کہا کہ تمہاری حیثیت وہی ہے جو قل ھو اللہ کی ہے، تو پہلا ٹکڑا آیت میں کیا قل ھو اللہ احد. اے رسول آپ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ یکتا ہے، بے مثال ہے. تو وہ اگر کائنات میں بے مثال ہے، پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، تو وہ اگر کائنات میں بے مثال ہے تو علی کم سے کم امت رسول میں بے مثال ہے. اور وہ اگر اللہ الصمد ہے، یعنی کائنات میں وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، پوری کائنات اس کی محتاج ہے، تو علی بھی کم سے کم دنیا اسلام میں کسی کا محتاج نہیں ہے، دنیا اسلام علی کی محتاج ہے. سب آپ کے پیش نظر ہیں. بڑے بڑی ہستیوں نے کہا ہے کہ اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا. اس کے بعد تیسرا ٹکڑا ہے لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا نہ کسی کو پیدا کیا، تو کم سے کم علی میں بھی اس حد تک یہ صفت پائی جاتی ہے کہ کعبے کے اندر سوائے علی کے کوئی پیدا نہیں ہوا. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. اور بنصر رسول، بنصر رسول، نبی بھی فاطمہ کا ہو رہا تھا تو رسول نے ارشاد فرمایا کہ اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کفو نہیں. مناسبتیں تھیں جس کو میں نے بہت سمیٹا ہے، اس کے بعد رسول نے عبادت شاہ کی. بس برادر عزیز، آج محرم کی ساتویں شب ہے، پھر وہی سات منٹ میرے پاس رہ گئے ہیں مسائل پڑھنے کے لیے. کل سے میں ہر قیمت پر مسائل زیادہ پڑھوں گا. آج آپ یتیم کا حال سنتے ہیں جس کا نام تھا قاسم. شب عاشور جب امام فرد شہدا سنا رہے تھے تو اس بچے نے کہا کیوں چچا جان، کیا فرد شہدا میرا نام ہے؟ امام نے کہا کیف الموت عندك، اے بیٹا یہ بتاؤ موت تمہاری نظر میں کیسی ہے؟ کہا احلا من الاصل، شہد سے زیادہ شیری. کہاں تم بھی شہید ہوگے اور تمہارا چھوٹا بھائی علی اصغر بھی شہید ہوگا. بس اپنا نام سنا تو خوش ہو گیا. جیسے علی اصغر کہا کہ چچا جان کیا یہ لوگ خیموں کے اندر گھسائیں گے؟ تو امام نے پوری بات بتائی. بس اب جب بہت سے لوگ امام کے انصار و یاور شہید ہو گئے تو یہ بچہ آیا. کیا بتاؤں آپ سے، کیا بتاؤں بھائی؟ اچھا بتاتا ہوں بھی آپ کو، پہلے سن لیجیے. آیا آنے کے بعد کہا چچا بس بس اب مجھے بھی شہید ہونے کی اجازت دیجیے. امام کسی صورت سے شہید ہونے کی اجازت نہیں دیتے. قاسم پلٹ کر خیمے میں آئے, خیمے کے اندر عمود خیمہ سے تکیہ لگا کر سر جھکا کر بیٹھ گئے اور کہہ رہے ہیں اپنے آپ سے کہ زندگی میں میرے اوپر کبھی اتنا سخت وقت نہیں آیا کہ میرا مظلوم چچا دشمنوں میں گھرا ہوا ہے اور میں مدد کرنے کی اجازت مانگ رہا ہوں. حسین کے ماتم داروں, ایک یتیم کا ماتم ہے. میں شہادت کی اجازت مانگ رہا ہوں, نصرت کی اجازت مانگ رہا ہوں, لیکن میرا چچا مجھے اجازت نہیں دیتا. کیا کروں کیا کروں کیا کروں؟ خیال آیا کہ جب بابا جگر کے ٹکڑے اگل رہا تھا, میں اس وقت 3 سال کا تھا, میں رو رہا تھا, تو میرے بابا نے مجھے اپنے پاس بلایا تھا. بلانے کے بعد کہا تھا, قاسم یہ وقت بھی تمہارے لیے سخت ہے, مگر تمہاری زندگی میں ایک وقت اس سے بھی سخت آنے والا ہے. یہ کہہ کے کاغذ پر کچھ لکھا, کپڑے میں باندھا اور میرے بازو پر باندھ دیا. کہا کہ دیکھو یہ تحریر میری تمہارے بازو سے جدا نہ ہونے پائے. جب تمہاری زندگی میں ایسا سخت وقت آئے کہ جو اس وقت سے بھی زیادہ سخت ہو, تو اسے کھولنا, یہ تمہاری مدد کرے گا. قاسم نے دل میں کہا کہ وہ وقت یہی ہے. بابا کی شہادت سے زیادہ میرے دل پر اس وقت اذیت گزر رہی ہے چچا کا حال دیکھ دیکھ کر. یہ میرا مظلوم چچا, بھوکا پیاسا چچا, کتنے جنازے صبح سے اٹھا چکا ہے, اور اب میں اس سے مانگ رہا ہوں اجازت کہ چچا مجھے بھی مرنے کی اجازت دیجیے. یہ اس سے زیادہ سخت وقت تو میری زندگی میں نہیں آیا. فٹ سے تعویذ پہ ہاتھ گیا, کھولا, لکھا ہوا تھا, قاسم تم میری یہ تحریر اس وقت پڑھو گے جب تمہارا چچا دشمنوں میں گھرا ہوا ہوگا, تم بار بار مدد کی درخواست کر رہے ہو گے اور تمہارا چچا تمہیں اجازت نہ دے رہا ہوگا, تو میری یہ تحریر لے جا کر میرے بھائی کو دکھا دو. اس کے بعد اس کے نیچے یہ لکھا ہوا تھا کہ حسین میرے بھائی, جب میرا بچہ تمہارے پاس اجازت جہاد دینے کے لیے آئے تو یہ میری قربانی ہے, اسے قبول کر لیں اور میرے لال کو شہید ہونے کی اجازت دے دینا. بس خوش ہو گیا قاسم, دوڑتے آئے کہا چچا جان یہ بابا کی تحریر, یہ بابا کی تحریر. اس نے کہا ہے بابا کی تحریر, کہیں کیا ہے, دیکھیے میرے بازو بندی ہوئی تھی. اس نے وہ تحریر پڑھی, آنکھوں سے آنسو بہنے لگے, مگر اس کے بعد بھی اجازت نہیں دیتے. اور مورخ کے الفاظ ہیں کہ جب قاسم نے دیکھا کہ یوں بھی اجازت نہیں دے رہے, جعل الغلام یقبل رجلیہ ویدیہ, یہ کسی نے نہیں کیا, تو پھر قاسم نے یہ کیا کہ کبھی پیروں پر سر رکھا, کبھی ہاتھوں کو پکڑ پکڑ کے چومنا شروع کیا, چچا مجھے اجازت دے دیجیے, اجازت دے دیجیے, اجازت دے دیجیے. بچہ اتنا چھوٹا تھا کہ اس عمر کے بچے کی زرہ موجود نہیں تھی, کرتا پہنے ہوئے حسین نے گود میں اٹھا کر گھوڑے پر بٹھایا, امامے کے دونوں سرے لٹکا دیے, گریبان چاک کر دیا. آپ کا کسٹم تھا کہ جو بچہ یتیم ہوتا تھا اس کا گریبان چاک کر دیا جاتا, تاکہ دور سے دیکھنے کے یتیم بچہ کسی کو تو ترس آ جائے. اور جب قاسم چلے تو فرمایا, تم شب رجل کا حل الموت, اے لال بھیڑیوں میں جا رہے ہو, کوئی تم پترس نہیں کھائے, درندوں میں جا رہے ہو میرے لال, کسی کو تم پر ترس نہیں آئے گا. دیکھیے جو بات میں نے روک لی تھی, اب لشکر یزیدی کا ہے ایک سپاہی جس کا دل تھوڑا سا نرم تھا, لیکن تھا تو لشکر یزیدی میں. وہ قاسم کا حال بیان کرتا ہے کہ جب قاسم خیمے کے اندر سے نکلے ہیں تو کہا کہ میں نے تو بس اتنا دیکھا کہ جیسے ایک چاند نکلا اور شام کے بادل میں ڈوب گیا. 14 برس کا بچہ, 3 دن کا بھوکا, 3 دن کا پیاسا, لیکن میرے شہزادے نے ہلچل مچا دی, ہلچل مچا دی. یہاں تک کہ پسر صاحب نے کہا کہ یہ لشکر کے بس میں نہیں ہے, ازرق شامی شامی پہلوان, اگر انہیں کو خبر نہیں تھی, کچھ بیوقوف احمق کہتے ہیں کہ یہ تو پتہ نہیں تھا, اگر انہیں کو خبر نہیں تھی تو یہ شام کا سپاہی کہاں سے آ گیا. ازرق شامی, اس کا نام ہی شامی لگا ہوا ہے. اس نے میں چار پہلوان بچوں کو یہ کے بعد دیگر بھیجا, چاروں بچے آ کر جہنم میں گئے. پھر خود آیا, اس سے میں پھنکارتا ہوں, اور اسے بھی قاسم نے شہید کر دیا, قتل کر دیا, جہنم حاصل کر دیا. مگر اب لشکر نے چاروں طرف سے گھیر دیا. ایک شخص گھوڑے کو کعبہ دے کر قاسم کے پیچھے آیا. قاسم جھکے ہوئے اپنی جوتی کا ڈورا باندھ رہے تھے کہ اس کو موقع ملا, اس نے پیچھے سے وار کیا, وہ وار قاسم کے سر پر کاری لگا. قاسم گھوڑے سے جھکے, آواز دی, چچا میری خبر دی. بردار وہ ختم ہو گیا, مجلس ختم, مجلس ختم. حسین چلے, عباس بھی چلے, علی اکبر بھی چلے. میں آپ متوجہ کرنا چاہتا ہوں, زیدان حسین آپ نے ہزاروں مجلسیں سنی ہیں, آپ مجھے ایک موقع بتا دیں کہ جہاں علی کی شیر دل بیٹی زینب نے کسی دشمن سے ایک شیرنی کے لہجے میں بات نہ کی, کبھی دباؤ میں نہیں, دزبائر میں زیاد میں دوسروں کو ذلیل کیا, یزید ملعون کے دربار میں, یزید کے بھرے ہوئے دربار میں اس کو ذلیل کیا, کبھی زینب نے خوش آمد نہیں کی. بس ایک موقع پر زینب نے خوش آمد کی ہے, ایک موقع پر اس بیکش شہزادی نے خوش آمد کی ہے, اور وہ کون سا موقع تھا کہ جب حسین کی لاش پر گھوڑے دوڑ رہے تھے, تو یہ بی بی سربراہنا آ گئی پسرے ساتھ قریب, اور آ کر خوش آمدے کرنے لگی, اے پسرے سہان, ارے میرا ماں جایا پامال ہوا جا رہا ہے, رسول کا نوازا پامال ہوا جا رہا ہے, اے شمر اے شمر, ارے مجھے پامال کر لے, میرے بھائی کو پامال نہ ہونے دے. لاش کا پامال ہونا اتنی بڑی مصیبت تھی کہ زینب کی ایسی غیرت مند شہزادی دشمن کے سامنے خوش آمد کر رہی ہے. میں کہتا ہوں شہزادی, آپ کا ماں جایا تو شہید ہو چکا تھا, قاسم تو زندہ پامال ہوئے جا رہے ہیں, آواز دے رہے ہیں چچا آئیے چچا آئیے چچا آئیے. حسین اس وقت پہنچے کہ جب قاسم خاک پر ایڑیاں رگڑ رہے تھے, فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون, رضم بقضائہ و تسلیما لامرہ, ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم, وتب علينا انك انت التواب الرحيم.